بات صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر اس انسان کے ساتھ ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی بھی کامیابی عطا فرماتا ہے یا کوئی بھی اس کو نعمت عطا فرماتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے سجدہ اللہ کا بنتا ہے.
ماشاء اللہ جی، آپ نے جو آیت نمبر 55 سے بیان شروع کیا تھا، ان ساری چیزوں کو پیش کیا، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں میں بھی اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ وہ آیت نمبر 55 سے سامنے کر دیں ذرا، وہ پھر آہستہ آہستہ اس پہ تھوڑا تھوڑے کمنٹس ہی ہیں. ماشاء اللہ باقی تو آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کر دی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمیں ہمارے ہاں رائج کی جاتی ہیں، پرانے پاک ہمیں دکھاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں جو مختلف کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں، جن میں روایات بھی ہیں، بائبل بھی ہے، اسرائیلیات بھی ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے اس کو تم یا موسیٰ کے، موسیٰ کی قوم نے ان سے تقاضا کیا کہ ہم اس وقت تک تم پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہمیں اللہ کو خود نہ دیکھ لیں، تو ہم اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے یا اس پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ چیزیں کہ ہمیں یہ چیزیں صاف بتاتی ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اپنے الفاظ کو، اپنے واقعات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہوتا ہے. اور جو ایک اس میں تصریف آیات آتا ہے، پھر رتل قرآن آتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں وہ پورا ایک واقعہ جو ہے سیکونس میں بیان کرتا ہے. تو دوسری ایک چیز ہے کہ جیسے جیسے ہم آیات پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ایک بات شروع کی، پھر اگلی آیت آئی، اس سے اگلی آیت آئی، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک مووی کی طرح چل رہا ہوتا ہے اور فوراً واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے، تو یہ واقعات ٹائم لے کر ہو رہے ہوتے ہیں اور نبی کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر محفوظ کر کے آنے والے دور کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ان آیات کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ خواہش کی یا ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا کہ ہم تو آپ کی بات صرف تب سنیں گے یا مانیں گے یا ایمان لے کر آئیں گے اگر خدا ہمارے روبرو آ جائے. اب چونکہ بات نہیں ماننی تھی تو انہوں نے تقاضا ایسا رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے. اور جس ذات کو دیکھنے کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ تو اس کی جو ایک تجلی ہے جس کو ہم تجلی کہہ سکتے ہیں، یا اس کا ایک جو فطرت میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو یہاں پہ سائیکا کہا گیا ہے، یہ تو اس کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ اس ذات کو، اس چیز کو پیدا کرنے والے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو فطرت کی تجلیات کے بھی قابل نہیں ہے کہ یہ اس کو برداشت کر سکیں. تو یہ اس ذات کی جھلک کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس نتیجے میں کیا ہوا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر یہ کیا ہوا کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ تقاضا رکھا، اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو وہ موت کا شکار ہو گئے. یعنی کہ موت کون سی موت ہے؟ کہ وہ پستی کا شکار ہو گئے، وہ معاشرتی طور پر پیچھے رہ گئے، وہ مردہ قوم بن گئی. یعنی کہ وہ قوم ایسی تھی جو دنیا والوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو گئی. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بعد میں ان کو دوبارہ زندگی دی، ان کو دوبارہ وہ مقام دینا شروع کیا تاکہ یہ تشکرون، لعلکم تشکرون، تاکہ یہ شکر کرنے والے بن جائیں. اور شکر کا بڑا ایک پیارا مطلب ہے کہ عربی میں شاکر اس بکری کو کہتے ہیں جو کھائے کم اور دودھ زیادہ دے. اسی لیے جب آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ نبیوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تم پر یہ نعمتیں نازل ہو سکیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایفرٹس پٹنگ کرنے کی بات ہے. شکر صرف خالی الحمدللہ کہہ دینے سے یا بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، تو یہ شکر تو ایک الفاظ میں ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل شکر وہ ہے جو عملی طور پر ہوتا ہے. یعنی جو آپ کو، مجھے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نعمت عطا کرتا ہے، وہ اس کی ان پٹ ہے. اب آؤٹ پٹ کے طور پر ہمیں اس سے زیادہ جو نا پے بیک کرنا ہوگا تاکہ ہماری ایفیشنسی پلس میں ہو. اگر ہماری ایفیشنسی مائنس میں ہے تو ہم خسارے میں ہیں، اگر ہماری ایفیشنسی پلس میں ہے تو ہم تشکرون کے اندر آ جائیں گے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قوموں کی حیات اور ممات، اور انسانوں کی بھی ذاتی حیات اور ممات، اس کی ترقی یا تنزلی جو اللہ کے ہاں ہے، وہ شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی جو انسان جتنا گیونگ ہوگا، جتنا دینے والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ شاکر ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا عملی طور پر. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وزلزلنا علیکم الغمام، کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو ڈھانپ دیتا ہوں بادلوں کے ساتھ، ان کو کور کر دیتا ہوں، اور وہ ایسے بادل ہوتے ہیں. اب بادل کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے آپ نے بھی بیان کیے، تو یہ غمام جو ہے ایسے گہرے عبادت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی اور دیکھ نہ سکے کہ اس کے اندر کیا ہے، کسی کو باہر والوں کو نہیں پتا چلتا کہ ان کو کیا کیا مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے چیزوں سے ہم انہیں ڈھانپ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ان پہ نازل ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، کہ پھر ان میں ان بادلوں سے یا ان چیزوں سے جو اللہ نے لپیٹی ہوئی ان پہ نازل فرماتا ہے، ان سے من و سلوہ نازل ہوتا ہے، یعنی ان سے ان کی خوراک نازل ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلوا من طیبات، کہ اب اس میں سے وہ کھاؤ جو تمہارے لیے طیب ہے. طیب سے مراد جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ حلال اور طیب دو قرآن پاک کی بڑی اہم اصطلاحات ہیں، کہ حلال تو وہ ہے جو پرمیسیبل ہے، یعنی جو ہر انسان کھا سکتا ہے، جو اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے، اور طیبات وہ ہیں جو میری ذات کے لیے بہتر ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز میری ذات کے لیے جو دودھ ہے وہ اچھا ہو، اور کسی اور کے لیے ڈیری انٹالرنس کی وجہ سے یا ڈیری الرجی کی وجہ سے وہ اس کے لیے دودھ طیب نہیں رہا، لیکن وہ حلال ہے. اسی طرح جیسے اب گلوٹن کی الرجیز ہیں، گلوٹن کی انٹالرنس ہے، تو جن لوگوں کو گلوٹن انٹالرنس ہے یا الرجی ہے ان کے لیے گندم طیب نہیں، جن کو گندم سے الرجی نہیں ہے، گلوٹن سے الرجی نہیں ہے، ان کے لیے گندم طیب ہے اور حلال تو وہ بہت کیسز وہ ہے ہی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ بڑا اہم پوائنٹ دیتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی نعمتوں کا نزول کرتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی جو طبیعت کے مطابق جو چیز ہے وہ لینی چاہیے. ہمیں اس میں بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں سب کچھ لے لوں، بلکہ میرے طبیعت کے لیے کون سی چیز اچھی ہے وہ میں کھاؤں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے پھر کیا ہوگا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ پھر یہ ایسا ہوگا کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کس پہ کرتے ہیں، اپنے نفس پہ کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ کرتے ہیں. یعنی میں اگر ڈیری الرجیک ہوں، گلوٹن الرجیک ہوں اور میں وہ کھاتا رہوں تو میں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اور میں اس حلال کھانے کی وجہ سے میں بیماریوں کا شکار ہو جاؤں گا. تو طیب اتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہمارا فوکس صرف حلال پہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں حلال کے ساتھ ساتھ طیب کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی صحت کو بھی بحال رکھیں، اور اس سے ہمارے نفس کی جو طہارت ہے وہ بھی ہم اس کو پا سکتے ہیں. تو جو اگلی آیت ہے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جب انہوں نے ان چیزوں کو گائیڈنس ان کو مل گئیں، پھر ان کو ہدایت کی گئی کہ اب یہ داخل ہو جائیں ایک بستی کے اندر، اور وہاں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے ہدایات کرتا ہے کہ ایسے جاؤ، دروازوں سے جاؤ، اور جب گزرو تو وہاں پہ سجدہ کرو اور وہاں پہ استغفار کرو، اور اس طرح جو ہے نا تم محسنین میں سے ہو سکتے ہو. تو یہاں پہ ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں بستی کے لیے قریہ اور مدینہ کا لفظ یوز ہوا. قریہ بیسیکلی ایسی بستیوں کو کہا جاتا ہے جہاں کے لوگوں نے اس پیغام کو قبول نہ کیا جو ان کی طرف بھیجا گیا نبیوں کے ذریعے سے. تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جہاں جہاں قریہ آیا ہے وہاں وہاں لوگوں نے نافرمانی کی ہے، وہاں وہاں لوگوں نے غلط روش اختیار کی ہے، اور وہاں وہاں ان کے اوپر عذاب یا سزائیں نازل ہوتی گئی ہیں. اور جہاں مدینہ آیا ہے وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ وہ بستی ہوتی ہے جہاں پہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے نئی بات کی، جہاں پہ لوگ نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چینج کر دیتے ہیں. اسی لیے جب یثرب کا نام چینج کیا گیا تو یثرب کو مدینہ المنورہ کہا گیا، کہ یہ بھی مدینہ ہے، کہ یہاں کے لوگوں نے ایک ایسی بات کو ایکسیپٹ کیا جو ان کے ہاں عام نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ مدینہ المنورہ کہلایا. تو یہ ایک بڑا فرق ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ اس قوم کی ذہنی کیفیت کیا تھی، اس قوم نے کیا سلوک کیا اللہ کے پیغام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انہیں ہدایت یہ کی گئی تھی کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ دروازوں سے جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرو اور استغفار کرو، اور جو ان کو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرے تاکہ ان کے اوپر احسان ہو سکے، وہ محسنین میں شامل ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ اب ہمیں وہ دکھا رہا ہے اگلی آیت کے اندر کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، کہ جب ظالم ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بدل دیتا ہے. تو بدلنے سے مراد کیا ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیتا ہے دوسری قوم کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو قرآن پاک میں تبدیلی کے لیے بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے تغیر اور ایک ہے تبدل. تو یہاں پہ تبدل ہے، یعنی فبدل الذین، کہ تبدیل کر دیا، ایک قوم پہلے موجود تھی اب اس کی جگہ دوسری قوم آ گئی، دوسرے لوگ آ گئے. تغیر میں کیا ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں اور میں نے ہی اپنی حالت کو چینج کر کے بہتر کر لیا، یا میں نے اپنی حالت کو چینج کر کے غلط کر دیا, تو وہ میری ذات میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ تغیر ہے, لیکن اگر میری جگہ کوئی اور انسان آ جائے گا تو وہ تبدل ہو جائے گا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا, انہوں نے ان ہدایات پہ عمل درآمد نہیں کیا تو ان کو پورا ہی تبدیل کر دیا گیا, یعنی ان کو پورا, وہ لوگ ان کو ختم کر کے یا ان کو ریپلیس کر دیا گیا اور نئے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے اس ظلم کی بجائے اللہ کی ہدایات کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کیا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس واقعے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے اقوام کو, لوگوں کو اپنی انفرادی زندگی بہتر کرنے کے, اپنی اجتماعی زندگی بہتر کرنے کے, اور جو لوگ ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تبدل کر دیتا ہے, انہیں بدل دیتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے سے بہتر ہو سکتے ہیں, جو ہمارے سے زیادہ اچھے ثابت ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا کہ کیا ہم اپنے اندر تغیر پیدا کر رہے ہیں. تو تغیر اگر نہیں پیدا کر رہے, اگر ہم سٹک ہو گئے ہیں اپنے کسی بھی جگہ پہ, اپنے بزرگوں کے باتوں پہ, اپنی قوم کی مطلب اپنی معاشرتی باتوں پہ, اور ہم آگے نہیں بڑھ رہے, ہمیں نتائج نہیں مل رہے, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے تغیر اپنے اندر پیدا کرنا ہے یا الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ہم مر جائیں گے اور ہمارے سے بہتر لوگ آ کے وہ کام کریں گے جو ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست جو ہے نا ایک واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راستے کھول رہا ہے, بیان کر رہا ہے کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم تغیر کرو گے اپنے اندر, تبدیلی دے کر آؤ گے, بہتری دے کر آؤ گے, یا تمہیں بدل دیا جائے گا تاکہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے. تو اب ہم نے اللہ کے عذاب سے نکل کر اگر محسنین میں بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہوں گی, ہمیں اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہوگا, اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق استغفار کرنی ہوگی, اور اپنی جو خطائیں ہیں ان کو کم کر کے اپنے جو حسنات ہیں ان کو زیادہ کرنا ہوگا. جی عمر بھائی بہت شکریہ,
بہت شکریہ ماشاء اللہ, آپ نے تفصیل اس کو دہرایا, ایکسٹینس کیا اس کو, جو چیزیں کچھ رہ گئی تھیں, اور مین کنسیپٹ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ ایمان اصل میں کیا ہے, ایمان کو کون سی چیزیں جو ہے نا خراب کرتی ہیں, اور کون سی چیزیں جو ہے نا ایمان کو بڑھاتی ہیں اصل میں. تو یہ ہماری ڈسکشن الحمدللہ اب اس کو کلوز کرتے ہیں. میرے پاس سوال ہے, لیکن مسئلہ یہ درپیش ہے افراد کا, میں ڈسکشن والے کیونکہ عمر بھائی ہیں ان کی والدہ کا پرابلم ہے, وہ ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں, اور جو نور بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی ہے, وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں, تو اگلی دفعہ انشاءاللہ دونوں آئیں گے. سوال میں رکھ لیتا ہوں, ٹائم ہے ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, ممکن ہے کہ ہم تھوڑا سا آج اس کو ڈسکس کریں. سوال آپ کو میرے خیال میں پہنچ گیا تھا فراز بھائی, یہ سوال تھا اس دفعہ کے لیے. یہ اصل میں مسکنسیپشنز ہیں, لوگ اچھی بات ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں, اور مسکنسیپشنز جو ہے نا وہ کلیئر ہونی چاہیے, اور لازمی بات ہے جو لوگ پہلے سوال کر لیتے ہیں اس پہ ہمیں بھی پھر دیکھنے کو ملتا ہے جو ہے نا اس کا پراپر مدلل جواب ہو, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اور وہ شعور کو تو استعمال کرے گا, آپ کسی کو سوچنے سے نہیں روک سکتے ہیں. یہ ہے کہ جو شعور کو اللہ تعالیٰ, جس طرح صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے, صراط وہ راستہ ہے کہ جو انسان کی شعور کو پراپر ہائی وے پر ڈال لیتا ہے. صراط کا میں نے تفصیل شروع میں بتائی تھی جب آیا تھا صراط مستقیم کا معاملہ, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ راستوں کے الفاظ ہیں نا, وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ انسان کچے روڈ میں سے پھر پکے پہ چڑھتا ہے, پھر صراط. اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ قرآن میں ان کو الفاظ کو استعمال کی ہے اسی تمثیل میں. تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہمارا لیے نافع بنے. تو سوال یہی ہے, تقدیر ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے لکھی ہوئی ہے, پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو جس اس پہ بنی ہے وہ امتحان ہے, انسان کا شعوری امتحان ہو رہا ہے, تو اس کو کس طرح ہم ملائیں گے؟ فراز بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں پھر بعد میں.
جی عمر بھائی بہت ہی اہم سوال ہے یہ, اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں یا تو ڈسکس کی ہی نہیں جاتا, اس کو روک دیا جاتا ہے, یا اسے ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس پہ پھر بات کر کے تو گول مول کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ میں دو چیزیں کرنا چاہوں گا, ایک تو یہ کہ تقدیر بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے, یہ قرآن کریم کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جگہ پہ استعمال کیا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں گا, یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے, بلکہ میں یہ 37 سے شروع کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا سیکونس بھی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 میں کہ وَآیَتُ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, کہ ان کے لیے ایک نشانی ہے رات میں, ہم اس پر سے دن کھینچ دیتے ہیں اور پھر اسی لیے وہ جبھی وہ اندھیرے میں ہیں. اور اسی طرح جب آیت نمبر 38 میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَظِيمِ، اور سورج چلتا ہے ایک ٹھہرے ہوئے ایک مقرر کردہ راستے پہ، جو اس کا مستقر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج اسی کے اوپر چلتا ہے اور اسی کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ زادی کا تقدیر العزیز العظیم، یہ اس عزیز اور اس عظیم کی طرف سے اس کی تقدیر ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا گیا، اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ تقدیر ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوانین کو وضع کر دیا اور ان قوانین کے مطابق سورج چاند ستارے ایکٹ کر رہے ہیں۔ اس کو سمپل الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ جیسے آج اے آئی کے دور میں ہم نے روبوٹ بنائے ہوئے ہیں، اے آئی بیس ہم نے سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کرتی ہیں جو ہم نے ان میں فیڈ کر دیا ہوا ہے، تو وہ ان کی تقدیر ہے، اب وہ اپنی اس تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کا طاقت نہیں ہے کہ وہ رات پہ غالب آ جائے، دن کو رات پہ غلبے کی طاقت نہیں ہے، رات کو دن پہ غلبے کی طاقت نہیں ہے، سورج چاند سے آگے نہیں بڑھ سکتا، چاند سورج سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر فکس کیا ہوا ہے، اپنے قوانین کے تابع ہیں وہ۔ اسی طرح بارش کا قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک تقدیر ہے بادلوں کی، بارش کی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تقدیر وہ فینومینا ہے، وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے چیزوں کے لیے فکس کر دی ہیں اور وہ ان کے مطابق عمل کر رہی ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس میں ان کی آزادی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے، اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قدر سے نکلا ہے۔ قدر کہتے ہیں ویلیو کو، کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی سونے کی ویلیو کیا ہے، سونے کی قدر بڑھ گئی ہے، سونے کی قدر کم ہو گئی ہے، تو انسان کی قدر بھی بڑھتی ہے یا انسان کی قدر بھی کم ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا۔ تو یہ بھی ایک تقدیر ہے کہ جس میں ہم ان ویلیوز کو متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تقدیر میں دو فینومیناز آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کی ویلیوز مقرر ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو کسی ویلیو یا کسی قانون کا پابند کیا جا رہا ہے۔ اب انسانوں کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم انسانوں کو بھی مجبور یا ایک ہی نظریے کے اوپر پیدا کر دیتے، ایک ہی عقیدے کے اوپر پیدا کر دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، انسان کو اللہ نے ایک آزادی فراہم کی، اور اسی آزادی کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ڈیسیژن نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے خود فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا علم ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ کو ہمارے ایکشنز کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں ایک روبوٹ بناؤں، مجھے پتہ ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے، میں ایک چیز بناتا ہوں، مجھے پتہ یہ کتنی حد تک جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں مجھے پتہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا بھی ہماری کیپیسٹیز کا پتہ ہے، ہماری استطاعت کا پتہ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں فکس نہیں کی، بلکہ اللہ کے نالج میں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، وہ قوت والا بھی ہے اور وہ علم والا بھی ہے۔ تو یہاں قرآن پاک میں عظیم ہمیں جگہ جگہ نظر آئے گا، اور وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایکشن بتا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کرو تو یہ کرو، ایسے کرو، تو اس کا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ تو جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اور تم چھپ کے بھی کرو تو اللہ جانتا ہے کیا کر رہے ہو۔ تو مقصد یہ بتانے کا کہ یہ بات ایک دوسری بات ہے کہ کیا اللہ کو میرے جو میرے اعمال ہیں ان سے کوئی ان سے آشنائی نہیں ہے۔ بے شک اللہ کو ہمارے ہر عمل سے آشنائی ہے، جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہم کریں گے بھی، اس سے بھی، وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے، لیکن وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہماری مرضی کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم نے بس یہی کام کرنا ہے، وہاں اللہ نے ہمیں ایک چھوٹ ضرور دی ہوئی ہے کہ ہم چاہیں تو اچھے کام کریں، چاہیں تو برے کام کریں۔ جیسے سورہ شمس میں آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نفس کو پیدا کیا اور جو اس کو سنوارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پلک جھونک کی ہے، اس کو ایک ترتیب دی ہے خاص، اس کو ایک ترکیب دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کے اندر کیا خوبی ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر الہام کیا گیا، فَأَلْحَمَهَا، اس میں الہام کیا گیا، نفس کو بھی پیدا کیا گیا اور اس کو سنوارا گیا، اس کو پلک جھونک کی گئی، اس کو ایک خاص ترتیب دی گئی، اسے کیا کیا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں الہام کیا گیا، اس میں یہ صلاحیت انجیکٹ کی گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو انجیکٹ کیا گیا اس چیز کے لیے، فجورہا و تقواہا، یا تو وہ فجور کرے، اپنا نقصان کرے، اپنا شرازہ بکھیر دے، اپنی قوت زائل کر دے، اپنے آپ کو ختم کر دے، اپنی جیسے ہم خودکشی بھی کہتے ہیں وہ بھی فجور ہے، کہ ہم اپنا نقصان کریں تو یہ بھی فجور ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تقوا، یا وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کیونکہ تقوا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو احتیاط برتنے والے لوگ ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں ادھر ادھر کی پرابلم سے، دوسرے مسائل سے، دوسرے مصائب سے یا غلط عقائد سے. تو قرآن جس بات کرتا ہے وہ غلط عقائد سے بچنے کی بات کرتا ہے، غلط اعمال سے بچنے کی بات کرتا ہے. تو متقی وہ ہوتا ہے جو غلط کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچا دیتا ہے اور اپنے اوپر یہ خول چڑھا دیتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے نفس کے ذریعے کہ ہم جو چاہیں کریں، اس کا دو نتیجے نکلیں گے، یا تو وہ فجور پیدا کریں گے یا وہ تقویٰ پیدا کریں گے. تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اللہ نے ہمیں بالکل بھی مجبور نہیں پیدا کیا، کہیں پہ قرآن پاک میں انسان کی فری ویل کو اللہ نے ڈینائی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو مزید الیبوریٹ کیا کہ انسان اتنا فری ہے کہ وہ چاہے تو انکار کرے، چاہے تو ایمان لے آئے، چاہے تو کفر کرے. یہاں تک اللہ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں جو تقدیر کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اس یہ فکس ہے، وہ فکس نہیں ہے. اللہ کا علم اس کے اوپر محیط ہے. اللہ جانتا ہے ہم جو کر چکے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو کریں گے، وہ اللہ ضرور جانتا ہے. لیکن وہ اللہ نے ہمارے لیے فکس نہیں کیا کہ جی یہ فکس ہو گئی ہیں چیزیں تو اب آپ اس کے باہر کچھ نہیں کریں گے، بلکہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ وہ میں جانتا ہوتا ہوں جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے، بلکہ جو اس کے دل کی بات ہوتی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. تو یہ ایک دوسری چیز ہے کہ کیا اللہ کو نالج نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور تقدیر ایک الگ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا کہ سورج چاند ستارے، جسے اقبال بھی کہتا ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات. انسان جو ہے وہ تو قوانین الہی کا پابند ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنی تقدیر قوانین الہی کے مطابق بنائے گا، اپنی ویلیو بنائے گا، قدر بنوائے گا، تو اس کو وہ رزلٹ ملیں گے. اگر وہ قوانین الہی سے روح گردانی کرے گا، وہ جیسے آج ہم نے سیشن میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر، اللہ کی ہدایات کو نہیں مانتے، پھر ان کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو ہم بدل دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ ایک فری ویل ہے اور اس میں ہمیں بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہیں. ہمیں بالکل یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو فری ویل دی، سوچنے کی صلاحیت دی. اب اچھے اور برے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں. اچھا، لاسٹ چیز میں یہاں پہ ایڈ کر کے ختم کروں گا بات کو، کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے امتحان رکھا ہوا ہے. اچھا، جہاں پہ امتحان کا لفظ آئے گا قرآن پاک میں یا آزمائش کا لفظ آئے گا، وہاں پہ آتا ہے بلا کا لفظ آتا ہے. بلا کا ماتا ہے اس کا، اور اس میں جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو بھی آزمایا گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تو عام زبان میں ہم یہی کہتے ہیں، ابراہیم کو آزمایا گیا. اچھا، یہ جو ابتلا کا جو لفظ ہے، اس کا جو بیسک معنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دودھ کے اندر مختلف صلاحیتیں موجود ہیں، دودھ کے اندر پنیر بھی موجود ہے، دہی بھی موجود ہے، ملائی بھی موجود ہے، مکھن بھی موجود ہے، لسی بھی موجود ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی. تو ابتلا جو ہے یہ وہ پروسیس ہے جس سے وہ دودھ کو گزار کے ہم مکھن بناتے ہیں، وہ دودھ کا ابتلا ہوتا ہے. اگر ہم دودھ کا پروسیس کر کے اس کے پنیر بناتے ہیں تو وہ اس کی ابتلا کی ایک اور شکل ہے. اگر ہم اس سے لسی بناتے ہیں وہ اس کے ابتلا کی ایک اور شکل ہے. یعنی دودھ کو آزمایا نہیں جا رہا، بلکہ دودھ کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی خوبی موجود ہے، لیکن اس کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہم کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر مصائب آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں سے اس لیے گزارتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ میں اس وقت کس لیول پہ کھڑوں. میں نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے، میرے اندر صبر موجود ہے، میرے اندر تقویٰ موجود ہے، میرے اندر شکر کا مادہ موجود ہے یا نہیں. تو ہم اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے لیے چیک کرنے کے یہ پوائنٹس بنائے ہیں کہ جب میرے اوپر مصیبت آتی ہے تو میں واویزہ کرتا ہوں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جی سب اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے، یا میں اس پہ واویزہ کرنا شروع کر دوں. تو یہ ہمارے لیے امتحان ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی امتحان نہیں. اللہ کو ہماری ساری خوبیوں خامیوں کا پتہ ہے، ہمارے آج کا اور مستقبل کا بھی پتہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم خود دیکھو گے تم خود کیا بن چکے ہو. اسی لیے ابتلا کا لفظ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہاں سے آزمائش ہے، اور آزمائش تمہارے لیے ہے تاکہ تم دیکھو تم نے اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کیا ہے. میں صرف باتیں کر رہا ہوں لیکن میرا عمل اس کے اگینسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ابتلا کی ایک اور شکل ہے، میں باتیں کر رہا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں، تو میں نے ابتلا کو ایک اور شکل میں اچیو کیا. تو یہ ایک پروسیس ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش ایسی نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ مجھے پتہ لگے گا یہ بندہ کون ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ میں خود کون ہوں، میں کس حد تک میچور ہو چکا ہوں. جی عمر بھائی،
اچھی آپ نے تفصیل بتائی ہے، میں آیات کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَکَانَ امر اللہ قدرن مقدورا، اور اللہ کا حکم تو ایک ٹھہرائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہے، جس کی آپ نے بھی تفصیل بتائی، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، سورۃ القمر کی آیت ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر، جس طرح آپ نے خود بھی اشارہ فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے یا مقرر تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے مقدار کے مطابق ہے. یہ وہ بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا قدر کی، جو آپ نے تعریف فرمائی ہے. لیکن یہ کہ اس کے مطابق دوسری آیات ہیں جو کہ سوال کو تھوڑا پھیلاتی ہیں. فرضیہ یہ آیت ہے، مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبَرَّهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کوئی مصیبت زمین میں اور تمہارے جانوں میں نہیں آتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے. پھر فرمایا، قل نصیبنا الا ما كتب الله لنا، اور آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے. امتحان کی جس طرح بات ہوئی ہے، امتحان کے لیے بھی قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے بلا کہا ہے، اسی طریقے سے قرآن میں لفظ فتنہ آیا ہے، مصیبہ آیا ہے، تو مختلف الفاظ ہیں. ابھی مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن میرے خیال میں نے اکٹھے کیے تھے 5 مختلف الفاظ ہیں امتحان کے لیے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی بیشی معافی فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ امتحان کے جو الفاظ ہیں مختلف اقسام کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کیونکہ تعلق ہم نے جوڑنا ہے امتحان کا اور اللہ کی تقدیر کا اور اللہ تعالیٰ کے علم کا. میرے خیال میں یہ 3 ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر. اس کو مزید اگلی سیشن میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چیز اشارہ یہ ہے کہ جو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہر چیز میں شعوری اور غیر لا شعوری دونوں چیزیں آتی ہیں. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی نے کیا کرنا ہے. اور قرآن اس کے بارے میں ایک آیت ہے، موجود ہے، میں شاید اگلی دفعہ کوٹ کر کے لاؤں گا بھی. ہم نے اس لیے یہ امتحان گاہ بسائی، ہم تو تمہیں بغیر اس کے بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر کے دے سکتے تھے، اس کے معنی بنتے ہیں. لیکن یہ کہ تاکہ تم لوگ پھر یہ نہ کہو کہ ہمیں تو آزمایا ہی نہیں گیا. یعنی اللہ کا علم تو سب چیزوں پہ وسیع ہے، اور وہ شعوری اور لاشعوری دونوں چیزوں کو احاطہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پہ قید نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں علم دیا، کیونکہ ہمارے پاس نظری علم ہے. ہم کسی کی نیت کے بارے میں نہیں جان سکتے ہیں. یہ ہے کہ ہم کسی کی تخلیق کے اندر جتنی بھی مواد ہے، مٹیریل ہے، روحانی ہے یا وہ جسمانی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی پراپرٹیز ہیں، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سب چیزوں پہ حاوی ہے، اس کا علم ساری چیزوں پہ حاوی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہوں نے ہمارے شعور کا بھی فیصلہ کر. یہی تو خوبصورتی ہے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی، جو وہ بیان کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. یعنی کہ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا نا سورۃ البقرہ، تو اس میں یہ جو ڈسکشن ہے اس کی، شیطان کی اور اس کی، رحمان کی اور پھر فرشتوں کی، پھر آدم علیہ السلام کی، اس پوری ڈسکشن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اس میں اصل میں اسی چیز کا اشارہ ہے کہ یہ ایسی خلیق ہے کہ جو اپنے پوری شعوری آزادی سے فیصلے کرے گی. لازمی بات ہے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے فیصلہ شدہ بھی ہیں کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا، کون سی زبان بولے گا، کیا اس کا رنگ ہوگا، اس کے جینیٹکس کیا ہوں گے، اس کے لیے فیملی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو علماء جبر کہتے ہیں. یعنی جبر اور قدر پہ پوری ڈسکشن ہے علماء، کن چیزوں میں انسان کے اوپر جبر ہے. جبر کا مطلب یہ ہے کہ وی آر باؤنڈ ٹو ڈو دا وے، صحیح ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی کیپیسٹیز دی ہیں تو وہ ساری یہ تقدیر میں آتی ہیں اصل میں. لیکن یہ کہ اللہ کا علم ساری چیزوں کو محیط کیے ہوئے ہے، جس طرح قرآن خود فرماتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس قسم کی جو آیات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ذرا فرمایا نا، کچھ آیات میری جو ہے نا محکمات ہیں اور کچھ تشبیہات ہیں. تشبیہات کا درجہ یہ ہے کہ انسان کا جتنا خود علم ہوتا ہے نا، وہ تشبیہ اس سے ریلیٹو ہوتی ہے. میرا جتنا علم ہے اس سے اوپر کی جو بھی چیز ہوگی وہ میرے لیے تشبیہ بن جائے گی، لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ میرے لیے حق کا درجہ اختیار کر لے گی. اب دیکھیں جو انبیاء کا معاملہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھائیں جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دکھائیں کہ ان کے یقین اور ایمان کا جو درجہ تھا वो बहुत दर्जे ऊपर था आम इंसानों में। लिहाजा अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो चीज़ें वाजे थीं वो उनके लिए तशबीह नहीं थी, लेकिन आम जो हम जैसा मुसलमान है जिसके पास थोड़ा इलम है अल्लाह ताला की उसका, उसके लिए वो तशबीह बन जाती है। मतलब कहने का ये है कि जो इलम की फर्जियत आई है जानने की और तदब्बुर और तफक्कुर की बात आई है, सवालात पे सोचने की बात आई है, वो इंसान के इलम में इजाफा फरमाती है अपने अपने दायरे और दर्जे में जो पहले से इंसान के पास इलम होता है। ये ऐसी आयात उन लोगों के लिए इम्तिहान बन जाती हैं जो कि असल में दिल में उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वो आप ये समझ लें कि मजबूरी के मुसलमान जिनको कहें हम, अगर उनको वो फिर अपने लिए कुफर का या ईमान से हट जाने का जो मामला है उनके लिए वो रास्ता अल्लाह ताला खोल देता है, क्योंकि वो उनके दिल की हालत होती है। और जो लोग ईमान वाले होते हैं, अल्लाह पे यकीन वाले होते हैं, उनको पता होता है कि जो भी आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की है वो कोई नाउज बिल्ला फजूल नहीं है, उसका एक खास मकसद है और उस मकसद को जानना अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना इसके लिए कोशिश करता हूँ, और या ये है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कितने वसायल उसके लिए रखे हैं कि मैं उसको जान सकता हूँ, कि वसायल का भी मामला होता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला तो पूरी चीजों को अहाता और वो सब चीजों को जानता है, लेकिन उसको अपने इलम पे और अपनी नजरी हुदूद पे मुकय्यद करना ये असल में इंसान ज्याती करता है और तकब्बुर है इंसान का, वो अल्लाह ताला के बारे में ऐसा सोचता है। तो अल्लाह ताला हर चीज का अहाता किए हुए है, उसने हर चीज की एक तकदीर मुकर्रर की हुई है कि किस तरीके से उसने चलना है, जिसको जबर का मामला कहा जाता है ना। और अल्लाह ताला ने एक जो इलम है लोगों के अमाल का वो भी उसके पास मौजूद है। अल्लाह एक तो अल्लाह कुरान कहता है ना कि हर चीज लिखी जा रही है, एक तो अल्लाह का इल्म मौजूद है पहले से और एक चीज लिखी जा रही है। अब इसको थोड़ा देखें, अब एक किताब पहले से अल्लाह के पास मौजूद है, एक किताब आपकी लिखी जा रही है, क्योंकि जो अल्लाह के पास अमाल की किताब हमारे पास पहले से मौजूद है, इस किताब से बिल्कुल 1-to-1 टैली होगी असल में, कि हमने अपनी आजादी से जो फैसले किए हैं वो बिल्कुल वही है जो अलीम खबीर जो है ना वो पहले से उसको जानता है। डिस्कशन हमारी काफी ज्यादा होगी इंशाल्लाह, मजीद जो लोग इस पे बात करेंगे अगली दफा उनको भी मौका दिया जाएगा अगर कोई करना चाहता है इसमें, तो हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं हमें, व्यू कर रहे हैं,
बहुत
और
शुक्रिया
फराज
भाई आपका।
भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके मजीद जो मारूजात इस टॉपिक पे होंगी आप अगली दफा
जी इंशाल्लाह जरूर।
पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं तर्जमे में या तफसीर में या हमारे कम इल्म की वजह से, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि कुरान को हम जिक्र बनाएं अपनी ज़िंदगियों में, डिस्कशन हो कुरान के ऊपर ना हमारे बैठकों में, ये बुनियादी मकसद है इस बैठक का। तो एक तो ये कि इल्म इजाफा करता है अल्लाह ताला तस्कीर से, दूसरा ये कि अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफा कर फरमाए और हमारे घरों में इसकी बरकत नाजिल फरमाए। जज़ाकअल्लाह।
वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम
सलाम।
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह।